والمرسلين سيدنا ومولانا القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات اذان محترم سیدہ عالمیان صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ وسلم آپ کی اس المناک دردناک غمناک شہادت کی مناسبت سے منعقد ہونے والی ان مجالس عزا میں آپ نے مسلسل شرکت فرمائی اور اس سلسلے میں آج سے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس عظیم الشان شہزادی کی شان میں کچھ کہنا یا آپ کی بارگاہ میں زبان کھولنا بے پناہ سخت اور بے پناہ ذمہ داریوں کا کام ہے، اور اسی لیے بسا اوقات ڈھونڈنے کے باوجود گفتگو کرنے کے لیے لفظ نہیں مل پاتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ تو مل گیا لیکن مناسب لفظ نہیں مل پاتا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مفہوم بلندیوں پر فائز ہے اس مفہوم کو ظاہر کرنے کے لیے جملہ مرتب نہیں ہو پاتا۔ یہ سب صرف اس وجہ سے ہے کہ جب شخصیت بڑی ہوتی ہے تو پھر بڑے سے بڑا جملہ بھی چھوٹا دکھائی دیتا ہے۔ جناب سید عالمیان کی بارگاہ میں چند باتیں عرض کرنی ہیں، لیکن مقدمتاً آج میں کچھ اس مقدمے کو پیش کروں گا کہ جس سے ان تین دن کی گفتگو کے دوران ایک ترتیب پیدا ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ آیہ شریفہ کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا ہے، اس آیہ شریفہ میں ارشاد رب العزت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان لانے والو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کا خوف پیدا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے تم وسیلہ قرار دو، ڈھونڈو، تلاش کرو اور ان وسیلوں سے اللہ تک پہنچو۔ اگر آپ غور فرمائیں، اگر اللہ نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہوتی کہ خود وسیلہ بنا لو، بڑا آسان تھا۔ ہر ایک اپنے مزاج کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق جس کو جو پسند کرتا اس کو وسیلہ بنا کے لے کے آگے بڑھ جاتا، لیکن اللہ نے وسیلہ بنانے کے لیے نہیں، وسیلہ تلاش کرنے کے لیے کہا ہے۔ تلاش کرنا اور ہوتا ہے، بنانا اور ہوتا ہے۔ بنانے میں بندوں کی پسند شامل ہے، تلاش کرنے میں اللہ کی پسند شامل ہے۔ تو اب ذرا سوچیں، جو پروردگار وسیلے کی دنیا میں بندوں کی پسند کو پسند نہ کرے، کیا یہ ممکن ہے کہ نمائندگی کے مرحلے میں، حجت کے مرحلے میں بندوں کی پسند کو پروردگار پسند کر لے، قبول کر لے؟ اور پھر یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ قرار جنہیں اللہ نے دیا ہے انہیں ڈھونڈ کر تم آگے بڑھو۔ تمہارا یہ اختیار نہیں ہے کہ تم ان نمائندگان پروردگار کو چھوڑ کر عقیدتوں کی بیساکھی پر جسے چاہو وسیلہ بنا لو، یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ اب آئیے میں اصل بات کی طرف آپ کو لے کے آ جاؤں، تاکہ یہ جو معزز مجمع میرے سامنے آ چکا ہے وہ اس اصل بات کی طرف بھی غور کرے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اللہ نے بندوں سے، پوری توجہ میں یہاں سے چاہتا ہوں آپ حضرات کی، اللہ نے بندوں سے وسیلہ قرار دیتے ہوئے اللہ کے پاس آنے کا حکم دیا ہے۔ وسیلے کی ضرورت کہاں پر پڑتی ہے آپ بتائیں؟ وسیلے کی ضرورت انسان کو کب پڑتی ہے؟ اس موقع پر وسیلے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جہاں جس سے گفتگو ہو رہی ہو وہ فاصلے پر ہو۔ بامبے میں موجود ایک مرد مومن ہے، اس سے آپ کو بات کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے آپ بغیر وسیلے کے بات نہیں کر سکتے، ٹیلی فون کا وسیلہ چاہیے ہے، ورنہ آپ اس سے گفتگو نہیں کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے وسیلہ اختیار کرتے ہوئے اس سے گفتگو کر لی، اس لیے کہ وہ بامبے میں تھا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ وہ ابھی دوپہر ہی میں اپنے احمد آباد سے ہوتا ہوا بامبے کا یہ مسافر، یہ انسان آپ کے شہر محوا میں آ چکا ہے، اور پتہ یہ چلا کہ آپ کے بغل میں بیٹھا ہے۔ آپ نے اپنی جیب سے موبائل نکالا، اس کا نمبر ڈھونڈا، اس نمبر کو ڈائل کیا، اس نمبر کے ڈائل کرنے کے بعد اس کے موبائل پر رنگ ہوئی، اور اس نے اب جو موبائل جیب سے نکال کے دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ میرے بغل میں بیٹھا ہوا انسان مجھ کو فون کر رہا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے جلدی سے اب جو ریسیور آن کیا اور پوچھا کہ بھائی خیریت؟ وہ آواز جو موبائل کے ذریعے سے پہنچنی تھی وہ بعد میں پہنچی، ڈائریکٹ پہلے پہنچ گئی ہے نہیں؟ تو جب بالکل قریب ہو تو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہے؟ جب قریب ہوتا ہے تو وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب دور ہوتا ہے تب وسیلے کی احتیاج ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بغل میں بیٹھا ہوا دوست جو بامبے سے آیا تھا وہ تو پھر بھی فاصلے پر ہے، اللہ تو اس سے زیادہ قریب ہے۔ انا اقرب الیک من حبل الورید، قرآن مجید کہہ رہا ہے میں رگے گردم سے زیادہ قریب ہوں۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبه، قرآن مجید کہہ رہا ہے انسان اور انسان کے دل کے درمیان ذات پروردگار موجود ہے۔ تم سوچتے بعد میں ہو، اللہ کو پہلے پتا چل جاتا ہے، تمہارے دل میں احساس بعد میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کو خبر پہلے ہوتی ہے، تمہارا ذہن سوچتا بعد میں ہے، اللہ کے علم میں پہلے آ جاتا ہے۔ تو اب آپ انصاف سے بتائیں، جو رگے گردن سے زیادہ قریب ہے، جو دل کے پاس موجود ہے، کیا اس سے گفتگو کرنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے؟ ذرا سا سر جھکایا، اللہ سے بات ہو گئی، ذرا سا توجہ دی، اللہ سے گفتگو کر لی، ذرا سا متوجہ ہوئے، ذات پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اب اس وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ وسیلہ تو وہاں پر چاہیے تھا جہاں پر دور ہوتا تو پھر بات پہنچانے کے لیے وسیلہ راستے میں قرار دیا جاتا، ہے نہیں؟ یہ شبہ ہے نہیں؟ اب سہولت ہی نہیں رہ گئی، بات ختم ہو گئی، یہ کیوں وسیلہ اختیار کیا جائے؟ اور شاید اسی بات کو نہ سمجھ پانے کی بنا پر ایک پوری قوم ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ وسیلے کا انکار کر رہی ہے بلکہ وسیلے کو شرک سمجھ رہی ہے. البتہ یہ اطمینان رکھیے یہ شرک کی فیکٹری سے نکلنے والے فتوے وسیلوں کو کمزور نہیں کر سکتے ہیں. صلوات بیٹے محمد والے محمد پہ آپ. آپ حضرات جو تشریف لے آئے ہیں وہ اگر مناسب سمجھے تو صلوات بھیجتے ہوئے آگے سمٹ آئیے تاکہ یہ بعد میں بیٹھنے والے مؤمنین پیچھے ان کو بیٹھنے میں مشکل نہ ہو. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بلند آواز سے بھیجیے اور آگے سمٹ آئیے آپ حضرات. ضرورت کیا ہے کہ انسان اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے اللہ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے وسیلہ قرار. ضرورت کیا ہے؟ دور ہوگا تو ہم وسیلے بنا لیتے. اتنا قریب ہے کہ جتنا تو کوئی انسان بھی قریب نہیں ہوتا. کیا ضرورت ہے؟ غور فرمایا آپ نے. اب آئیے میں آپ کو جواب کی طرف لے کر چلوں. اللہ نے انسان کو جب بچے کی شکل میں اس دنیا میں بھیجا تو اس بچے کو پروردگار نے وہ تمام چیزیں جو اس کی ضرورت میں شامل تھیں وہ سب عطا کر دی ہیں. آنکھ لیتے جاؤ، زبان لیتے جاؤ، کان اللہ کی بارگاہ سے لے کر آنا ہے، انگلیاں اللہ عطا کرے گا، پیر، گھٹنے، گھٹنے کے بعد پیر کی انگلیاں سب اللہ دے، حتیٰ سر پہ بال بھی دے کے بھیجتا ہے، تھوڑے ہی سے صحیح دے کے بھیجتا ہے، سب کچھ دے کے بھیجتا ہے یا نہیں؟ لیکن ایک چیز نہیں دیتا. سب دینے کے باوجود ایک چیز نہیں دیتا، وہ کیا ہے؟ آپ کے منہ میں زبان کے چاروں طرف موجود یہ دانت. دانت اللہ نہیں دیتا آپ کو. کیوں نہیں دیتا؟ نہیں دے سکتا تھا. اگر نہ دے پا سکتا ہوتا تو 6 مہینے بعد سے آنا نہ شروع ہوتے. یہ کیوں آخر اللہ نے دانت نہیں دیے؟ صرف ایک وجہ لکھی گئی ہے اس کی، اور اس وجہ کو سمجھنا ہے تو پہلے یہ سمجھیے کہ دانت آنا کب سے شروع ہوتے ہیں. 6 مہینے سے شروع ہوتے ہیں، اور سارے افراد آپ سبھی جانتے ہیں، آج کی میڈیکل سائنس نے بھی پابندی لگائی ہے اور بقیہ ساری جگہوں کے اوپر پابندی ہے کہ دنیا میں آنے والے بچے کو 6 مہینے تک دنیا کی کوئی شے نہ دی جائے، حتیٰ پانی بھی نہ دنیا کا دیا جائے. جتنی غذا ہے اس کو کہاں سے لینی ہے؟ ماں سے لینی ہے. اور ایک ایسی غذا ہے، دیکھیں آپ آج ماشاءاللہ سے اتنے بڑے ہیں، ترقی یافتہ دور کے رہنے والے ہیں، پیاس لگے گی تو پانی پیئیں گے، بھوک لگے گی تو کھانا کھائیں گے. اور اسی لیے پیاس لگی ہو کھانا دے دیا جائے، نہیں پہلے پانی دو کہتے نہیں کہتے ہیں. اور اگر بھوک لگی ہو اور کوئی پانی لا کے دے دے، ارے بھائی میری بھوک ختم ہو جائے گی. دنیا ترقی کر لینے کے باوجود ایسی غذا نہ بنا سکی کہ جو کھانے میں بھی استعمال ہو، پینے میں بھی استعمال ہو. یہ اللہ کا انتظام ہے. بچے کو بھوک بھی لگی ہے تب بھی وہی غذا، پیاس لگی ہے تب بھی وہی غذا. یہ صرف ذات پروردگار کی قدرت کاملہ کا مظاہرہ ہے. کیوں نہیں دیا دانت؟ وجہ متوجہ ہوئے آپ؟ بچہ ہے، نادان ہے، اسے تو استعمال نہیں پتا ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر یہ بچہ دانت لے کر دنیا میں آئے گا تو اس بچے کی نادانی کی بنا پر ماں مستقل تکلیف میں رہے گی. نہیں جانتا وہ بچہ، استعمال تو اس کو معلوم ہی نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ماں اذیت میں رہے گی، اور جب یہ اذیت ماں کو ہوگی تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، لیکن ماں اس تکلیف کے بچنے کے لیے بچے کو غذا دینے پر تیار نہیں ہے. अब जरा सोचिए, जो जात परवरदिगार इस बच्चे को बचपन में सिर्फ दांत इसलिए न दे कि कहीं मां की जहमत का सबब न बन जाए, क्या वो परवरदिगार बर्दाश्त करेगा कि यही बच्चा बड़े होने के बाद मां पे जुल्म करे, मां को सताए, मां को तकलीफें दे, मां को अजियतों में रखे? न परवरदिगार बचपन में कबूल करता है, न बड़े होने के बाद जुल्म को कबूल करता है। मिलजुल के सलावात भेज दें आप हजरात। अल्लाह ने जो जरूरी चीजें थी देकर भेजा है। अच्छा आइए, मैं जवाब की तरफ आपको लेके आगे बढ़ रहा हूं। अल्लाह ने इस बच्चे को दुनिया में आने के बाद बहुत सी चीजें सिखाई हैं, सिखाई या नहीं सिखाई? इस बच्चे के दुनिया में आने के बाद किसने इस बच्चे को बताया कि तुम्हें सांस लेनी है, ऑक्सीजन को अंदर लेना है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देना? किसने बताया? किसी डॉक्टर ने सिखाया? किसी नर्स ने बताया? हत्ता मां ने भी नहीं सिखाया इस बच्चे को। किसने इस बच्चे को बताया कि जहां रोशनी के सामने तुम्हारी आंखें पहुंचे जल्दी से बंद कर लेना वरना ये तुम्हारी आंख डैमेज हो जाएगी खराब? किसने बताया? किसने इस बच्चे को सिखाया कि तुम्हें भूख या प्यास महसूस हो, बोलने के लिए जबान तो नहीं है लेकिन अपने इस एहसासात को जाहिर करने के लिए कि भूख लगी है अपनी आंखों का सहारा लेना, अपने गले से निकलने वाली आवाज का सहारा लेना? अब ये बच्चा रोएगा, पता चलेगा भूख लगी है। किसने सिखाया इस बच्चे को? अल्लाह ही ने तो सिखा के भेजा ना। नहीं पता इस मजमे में कितना ऐसे अफराद यहां पर मौजूद हैं कि जिनका ताल्लुक टीचिंग लाइन से है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है बच्चों को सिखाना, सबसे मुश्किल होता है। हम लोग सोचते हैं कि कॉलेज में पढ़ाना, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, वहां बहुत बड़ी फजीलत है। असल कमाल बच्चे को सिखाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, सबसे ज्यादा सख्त काम है। और वो तो फिर भी आप जो बच्चे को पढ़ाते हैं, चार साल छह साल के बच्चे को पढ़ाते हैं, अल्लाह ने एक मिनट पहले पैदा होने वाले बच्चे को भी सांस लेने का तरीका सिखा दिया। जो परवरदिगार, यहां से अब पूरी तवज्जो दीजिएगा, जो परवरदिगार एक मिनट पहले पैदा होने वाले बच्चे को यह बता सकता है कि तुम्हें सांस कैसे लेनी है, तुम्हें गिरिया कैसे करना है, तुम्हें अपनी पलक को बंद कैसे करना है, क्या वो परवरदिगार 15 साल के नौजवान को ये नहीं बता सकता कि तुम्हें नमाज कैसे पढ़नी है, तुम्हें रोजा कैसे रखना है, तुम्हें हज कैसे अंजाम देना है, तुम्हें शरीयत कैसे सीखनी है? जो परवरदिगार इतनी कुदरत रखता है कि एक मिनट पहले के पैदा होने वाले बच्चे को सिखा दे, क्या वो 15 साल के नौजवान को सिखाने की कुदरत नहीं रखता है? नहीं, उसके पास कुदरत है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, उसके पास तो इतनी कुदरत है कि वो सारी चीजों पे कुदरत कामिला रखता है। तो ऐ मेरे परवरदिगार, जब तेरे पास कुदरत है फिर तूने क्यों ऐसा किया कि नमाज नहीं सिखाई, रोजा नहीं सिखाया, हज नहीं सिखाया, जिहाद नहीं बताया, बल्कि इंतजाम ये है नमाज तुम्हें पढ़नी है, मेरा रसूल आकर तुम्हें बताएगा, रोजा तुम्हें रखना है, मेरा नुमाइंदा आकर तुम्हें सिखाएगा, हज तुम्हें करना है, मेरी बारगाह से आने वाला पैगंबर तुम्हें बताएगा। इसके माना है जब शरीयत का मरहला आ गया तो आप परवरदिगार ने अपने पैगाम को बंदों तक पहुंचाने के लिए कुछ हस्तियों को वसीला बनाया। मुतवज्जे हुए? कुछ शख्सियतों को वसीला बनाया। अच्छा अब इधर से आ जाइए, हम कितने ताकतवर हैं? गुमान तो यही है ना, खासतौर से जो जिम जाते हैं उनका तो पूछे ही नहीं, जलवा है। जिस दिन 120 किलो का वजन उठा लिया, अब ये लगा कि अब हाथी से टकरा जाएंगे। और कुछ ही दिन के बाद अब जो देखा तो वो हॉस्पिटल में आईसीयू से निकले। खैरियत क्या हो गया? आईसीयू में चले गए थे, किसी हाथी वाथी से टकरा गए? अरे किबला आप क्या बात, हाथी से कहां टकरा सकते थे भाई, कैसे आप आईसीयू में गए? क्या मुझे आईसीयू में एक ऐसे नन्हे से वजूद ने पहुंचाया है कि जिसका नाम लेते हुए भी शर्म आ रही है। किसने आपको पहुंचा दिया? क्या वो नन्ना सा छोटा सा मच्छर, कितनी जरा सी कुव्वत रखने वाला, लेकिन जब इसी मच्छर ने आईसीयू में पहुंचाया तब पता चला कि इंसान कितना कमजोर है। खोले कल इंसान ज़ईफ़, कुरान मजीद कह रहा है खोले कल इंसान ज़ईफ़, इंसान कमजोर पैदा हुआ है। इंसान के पास ताकत और तवानाई बस उसके सोचने की चीज है, वरना बहुत ज्यादा न ताकत है न तवानाई है। अब जरा सोचिए, मैं आपको नदी तक लेके आ गया, पूरी तवज्जो से सुनिएगा यहां से जुमला। इंसान इतना कमजोर कि अल्लाह कुरान में ऐलान कर रहा है, और अल्लाह इतनी कुदरत रखता है कि कुरान मजीद इन्नल्लाह अला कुल्ले शेइन कदीर कह रहा है। तो मुझे जुमला कहने दीजिए, जब कुदरत रखने वाला परवरदिगार अपना पैगाम बगैर वसीले के नहीं पहुंचा रहा है, तो फिर ये कमजोर इंसान अपना पैगाम अल्लाह तक कैसे बगैर वसीले के पहुंचाएगा? बस नतीजा सामने आ गया, उधर का पैगाम इधर आएगा तो वसीले से आएगा, इधर की दुआ उधर जाएगी तो वसीले से जाएगी। सलावत बेटे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब ये वसीले अब ये वसीले होने चाहिए कि जिनके जरिए से हमारी आवाजें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह तक पहुंच सकें। वसीला किसे बनाइएगा, ये भी तो मसाला है ना, ढूंढना काम हमारा है, लेकिन कैसे ढूंढे, कैसे वहां तक पहुंचे। अच्छा, ये एक अजीब चीज है, इंसान जब वसीले की दुनिया में कदम रखता है तो अपने को कुछ कम नहीं समझता। मैं किससे कम हूं, मैं क्यों किसी के सामने झुकूं, मैं क्यों किसी को जरिया बनाऊं। हकीकत यह है कि जो जितना ज्यादा अल्लाह से करीब होता है उतना ही ज्यादा बकिया लोगों के लिए वसीला बनता जाता है। इंसानों से ज्यादा ये अंबियाए किराम अल्लाह से करीब हैं। हमने जल्दी से अंबियाए किराम के कदमों को थामा कि आप हमारे लिए वसीला बन जाइए। अंबिया ने कहा कि तुम नादानी ना करो, अगर वाकई तुम्हें वसीला बनाना है तो हमें वसीला बनाने के बजाय उन्हें बनाओ कि जिन्हें हम भी वसीला बनाते हैं। आलम यह है कि अल्लाह नाराज है, अल्लाह की बारगाह में अपनी मगफिरत की दुआ करनी है। अबुल बशर आदम अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाए खड़े हैं, परवरदिगार कुछ हस्तियों का वास्ता दे रहा हूं कि मुझे बख्श दे। कुएं के अंदर एक नबी परवरदिगार है, बाहर निकलना है, आवाज देने के परवरदिगार मुझे इस कुएं से नजात दे दे, इन हस्तियों का वास्ता है। जनाबे नूह ने कश्ती तैयार कर ली है और उस कश्ती के ऊपर सारे नुमाइंदगाने मखलूकात को बिठा लिया है और अब इस कश्ती को आगे बढ़ना है। नबी परवरदिगार होने के बावजूद उन्होंने कश्ती पर उतर के कुछ नाम लिखे और दुनिया को यह बताया कि कश्ती बनाना और होता है, नजात देना और होता है। सलावत बेटे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सिर्फ कश्ती बना देने से तुम्हारी नजात नहीं हो सकती है, बल्कि कश्ती पे कुछ नाम लिखे जाएंगे। 1956 में वो तख्त मिला है कि जिसके ऊपर वो अस्मा लिखे हैं कि जिनको जब तकरीबन 4-4.5 साल तक उनके नाम और उनके सही तलफ्फुज़ और सही तर्जमे को ढूंढा गया तो पता ये चला कि ये नाम कोई और नहीं थे। इनमें पहला नाम सरकार रिसालत माब का है, दूसरा नाम सरकार अमीरुल मोमिनीन का है, तीसरा नाम सिद्दीक ताहिरा का है, तीसरा चौथा नाम इमाम हसन मुजतबा का है, पांचवा नाम इमाम हुसैन का है। हम समझे थे कि उम्मत मुस्लिमा ही पंजतन पाक से वाबस्ता है, पता चला उलुल अज़्म अंबिया भी वसीला बनाते हैं। اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته زيارة جامعة پروردگار اگر ہم نے تیری بارگاہ میں حضرات محمد وآل محمد سے زیادہ کسی اور کو قریب پایا ہوتا لجعلتهم شفعائی تو ہم ان کو جلدی سے تھام کے تیری بارگاہ میں پہنچ جاتے لیکن ہم نے تو دیکھا ہے دنیا جن کی بارگاہ میں آتی ہے وہ بھی حضرات محمد وآل محمد کے پاس آتے ہیں، انبیاء ان ہستیوں کا واسطہ دیتے ہیں، رسول ان ہستیوں کا واسطہ دیتے ہیں، جنات ان ہستیوں کا واسطہ دیتے ہیں، ملائکہ ان ہستیوں کا واسطہ دیتے ہیں، سارے انسان ان ہستیوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، اللہ نے ان ہستیوں کو اسی لیے روح زمین پہ تمام انسانوں کے لیے وسیلہ قرار دیا ہے تاکہ انسان اللہ سے قریب ہو جائے۔ اب جو ان سے قریب نہیں ہوا وہ اللہ سے بھی قریب نہیں ہے۔ یا اللہ کہنے سے اللہ قریب نہیں ہوتا جب تک کہ یا علی نہ کہا جائے۔ صلوات بیت محمد و آل محمد پہ۔ اہل بیت اطہار کو اہل بیت اطہار کو جب تک انسان وسیلہ نہ قرار دے وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف یاب نہیں ہو سکتا، خود آگے بڑھنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا اس بارگاہ تک۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں کہ قبلہ آپ کو شادی میں آنا ہی آنا ہے، یا مثلا ولیمہ ہے آپ کو شرکت ضرور کرنی ہے۔ اچھا آپ نے جب کہا ہے تو ضروری تو نہیں کہ قبلہ اس وقت تک خالی رہے ہوں، کہیں اور وعدہ کر چکے ہیں، نہیں قبلہ آپ کو آنا ہے۔ اب وہ بچپن کی دوستی اور بچپن کا ساتھ اور پرانی ملاقات سب کے حوالے دیے جانے، مولانا آپ کو آنا ہی آنا ہے اور آپ کے بغیر ہو نہیں سکتا، کہیں اور وعدہ نہیں پہنچ سکتے، کچھ بھی کیجئے آپ کو آنا ہے۔ اچھا کیا کریں قبلہ، ہم غلامان امیر المؤمنین ہیں، پھر بھی ایک وقت میں کئی جگہ تو نہیں پہنچ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے۔ ٹھیک ہے کیا کیا جائے، ٹھیک ہے بھائی ہم نہیں خود آ پائیں گے، کسی کو بھیج دیں گے اپنے گھر سے، ٹھیک ہے کچھ کیجئے لیکن کسی نہ کسی کو ضرور بھیج دیجئے گا۔ گھر آئے کہ دیکھو بھائی فلاں تاریخ کو مجھے ولیمے میں شرکت کرنی تھی اور میں تو فلاں دن فلاں جگہ کے اوپر مصروف ہوں، اپنے بیٹے سے جو پانچ سال چھ سال کا تھا تم چلے جانا۔ اب تو پوچھیے نہیں اس پانچ سال کے بچے کی خوشی کا کیا حال ہے، شاید دولہا سے زیادہ اس کو خوشی ہو رہی ہے۔ اب وہ کپڑے کون سے پہنے جائیں گے، موزہ کون سا پہننا ہے، اور شوز کون سے پہننے ہیں، اور ہیئر سٹائل کون سی ہونی چاہیے، اور گھڑی بھی ہاتھ میں لگی ہوئی ہونی چاہیے، سارے انتظامات اسی وقت سے شروع ہو گئے۔ اب وہ تاریخ آتے آتے معلوم یہ ہوا کہ پوری تیاری کر چکے ہیں وہ پانچ سال کے صاحبزادے، تاریخ آ گئی، وقت آ گیا، تیاری کی انہوں نے اور پھر تیار ہو کے وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ دیکھا وہ ان کے والد جو مولانا تھے ان کا دوست دروازے پہ کھڑا ہے، ہر آنے والے کا استقبال کر رہا ہے، لیکن اب جو یہ پانچ سال کے بچے کو سوٹڈ بوٹڈ آتے ہوئے دیکھا، اکیلے آئے ہو؟ کہا بھائی اکیلے، یہ کیا مطلب ہوا، بلایا تھا آگئے؟ کہا نہیں بیٹا، جاؤ اپنے بڑے کو لے کے آؤ۔ بچہ ظاہر ہے کہ اب اس کا کیا حال ہوا، کن تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ آیا تھا، ساری آرزوؤں پہ پانی پھر گیا، اب یہ منہ لٹکائے ہوئے واپس پلٹا۔ اتفاق یہ ہے کہ یہ گھر پہنچا تھا، وہ قبلہ بھی اپنے کام کو جلدی نپٹا کے جہاں نکاح پڑھنا تھا جلدی نکاح ہو گیا، وہ گھر پہنچ گئے، دیکھا یہ بیٹا گھر میں موجود ہے، گئے نہیں، अरे छोड़िए डैडी, आप क्या बात करते हैं, बहुत आप मोहब्बत का दम भरते थे कि बचपन के आपके दोस्त हैं, उन्होंने तो मुझे पूछा तक नहीं। अरे कुछ नहीं तो बैठा के आइसक्रीम ही खिला दी होती, कुछ भी नहीं ख्याल किया। क्या अभी रुको बेटा, अभी बताती हूँ। अब ये किबला भी दोबारा फ्रेश व्रेश हुए, अब मामा कबा अबा पहनी और चले निकल पड़े कि चलो लेके चलते हैं। पहुंचे, अब जैसे ही किबला को देखा, उस मेजबान ने जो दरवाजे पे खड़ा हुआ बकिया का इस्तकबाल कर रहा था, बकिया सबको छोड़ा दौड़ता हुआ किबला के पास आया। बड़ा अच्छा किया आप तशरीफ ले आए, बहुत अच्छा लगा आपके आ जाने से, बड़ी बरकतें आपके आ जाने की बिना प्यागी सारी फॉर्मेलिटीज। और अचानक उस मेजबान ने झुककर उस 5 साल के बच्चे को जमीन से बुलंद किया और अब अपने सीने से लगा के कह रहा कि बड़ा अच्छा किया बेटा तुम भी आ गए। ये क्या हो गया? अभी आधा घंटा पहले तो इन्हीं साहब ने इस बच्चे को रुखसत कर दिया था कि जाओ वापस जाओ, बड़े को लेके आओ। ये अब क्या हो गया? पता चला जब कोई बच्चा अकेला आता है तो इज्जत से महरूम रहता है, लेकिन इज्जतदार को लेके आता है तो खुद उसे भी इज्जत मिल जाती है। अब आप समझे इस कायनात में इंसानों की हैसियत उस 5 साल के बच्चे से भी कम की है। अब कुछ ऐसी हस्तियों को तलाश करो जो अल्लाह की निगाह में इज्जत रखती हो, जो अल्लाह से करीब हो। जब अल्लाह की बारगाह में इन्हें लेकर आओगे तो इनकी इज्जत की बिना पे तुम्हें भी इज्जत मिल जाएगी। सलावत बेटे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। इन हस्त इन हस्तियों की बिना पर तुम्हें इज्जत मिलेगी, इनको लेकर तो आओ। अच्छा, अब जब एक पहलू आपके लिए वाजे हो गया तो दूसरा पहलू भी वाजे किए देता हूं। अगर वाकयन यही तय है कि जिसके जरिए से आएंगे उनकी बिना पर इज्जत मिलेगी, तो जिसे लेकर जा रहे हैं अगर वो इज्जतदार न हुआ तो अब नतीजा क्या होगा? वो तो लुटिया उनकी डूबी है, जो बेचारा इन्हें लेके गया था वो भी डूब गया। इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में इज्जतदार सिर्फ अहले बैत अतहार हैं। वजीहन इसीलिए कहा गया है, दुआए तवस्सुल आप पढ़ते हैं, या वजीहन इंदल्लाह। वजी किसको कहते हैं? वजी यानी इज्जतदार, अल्लाह के नजदीक इज्जतदार अहले बैत अतहार हैं। तो आप इन्हें लेकर आओगे तो इज्जत मिलेगी। और अब किसी फकीर को, किसी बाबा को, किसी साधु को, न जाने कैसे कैसे अफराद को लेके चले जाएं, और फिर बड़ा अफसोस होता है। मैंने खुद देखा एक ऐसा रास्ता है बांद्रा जाने में कि रास्ते में एक चर्च है, देखा एक मर्द मोमिन वहां चर्च के बाहर खड़े होकर दुआ कर रहा है, शिया मोमिन। बाद में पूछा भी खैरियत आप वहां गए थे? क्या कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं थी। अरे हमने देखा वहां खड़े होकर दुआ मांग रहे थे। का औलाद के लिए दुआ करने गया था, ये फैक्ट है। हाँ, औलाद के लिए दुआ करने गया था। और ये है थिंकिंग, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर वहां जाके भी मांग लिया तो कौन सी मुसीबत आ गई आपड़ी। भाई आप वहां गए क्यों? कभी मेरे चले जाने से आसमान जमीन पे आ जाएगा क्यों? भाई औलाद के मांगने के लिए आप वहां क्यों चले गए? अब उनका आर्गुमेंट सुनेंगे आप। उन्होंने जवाब दिया कि मौलाना आप बताइए कि जब किसी के इलाज के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या उससे उसका मजहब पूछते हैं? बात तो सही है, हम तो कभी नहीं पूछते भाई शिया इसना अशरी हो तब नुस्खा लिखना वरना मैं खुदा हाफिज़ जा रहा, कभी नहीं होता। कर जब डॉक्टर के पास जाके उसका अकीदा नहीं पूछते हैं तो अगर चर्च जाके खड़े होके औलाद की दुआ कर ली तो कौन सी मुश्किल है? لیکن یہ امام حسین کی عزاداری کرنے والا مرد مومن بھول گیا کہ اگر چرچ اولاد دے سکتا ہوتا تو کبھی راہب امام حسین کے پاس نہ آتا۔ صلوات بیت محمد والے محمد پہ۔ چرچ اگر دے سکتا ہوتا تو وہاں والا یہاں نہ آتا۔ دیکھیں ہم آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کہیں اور جائیں۔ ہمارے علاقے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، شاید آپ کے وہاں نہیں ہوگا، جھولا چھاپ ڈاکٹر۔ شاید لفظ سے ہی آپ واضح ہو گئے، سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کون عزت دار شخص ہے۔ یہ وہ انسان ہے کہ جس کے پاس میڈیکل سائنس کی سند نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ سے لوگوں سے گفتگو کر کے تجربے کی بنا پر نہ جانے کتنی دوائیں جانتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے آج کے دور میں، آپ کسی سے بس اتنا کہہ دیجئے کہ مجھے شوگر ہے، اگر 10 آدمی بیٹھے تو 10 علاج آپ کو بتا دیں گے، ہے یا نہیں؟ یہ تو تھوڑا سا ایڈوانس زمانہ آ گیا، ورنہ وہ لوگ کچھ ہوتے ہیں جو خاص گاؤں دیہات میں بالکل انٹیریئر میں، یہ بیچارے کبھی پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن تھوڑا بہت جانتے ہیں کہ بخار میں کروسین یوز ہو جاتی ہے، درد میں آئیبروفین یوز ہو جاتا ہے، اس طرح کی دو چار دوائیں سیکھ لی ہیں، اور اب وہ جھولا چھاپ ڈاکٹر ہیں، اور کبھی کبھی تو وہ ان عام قسم کی دواؤں سے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر نوبت کیا آتی ہوگی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو جھولا چھاپ ڈاکٹر ہے اس کے پاس کون جائے گا؟ اب آپ سمجھ گئے جھولا چھاپ ڈاکٹر کون ہے، اس کے پاس کون جائے گا؟ اس کے پاس تو وہی جائے گا کہ جس کے پاس گھر میں کوئی ڈاکٹر موجود نہ ہو، لیکن جس کے گھر میں خود ایم ڈی ڈاکٹر موجود ہے۔ اب کیا وہ کسی جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے؟ جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس جانا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے پورے خاندان میں کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کہیں جاتی ہے جانے دیجئے، لیکن آپ اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو زیب نہیں دیتا کہ کسی بابا کے پاس جائے، کسی فقیر کے پاس جائے، کسی سادھو کے پاس جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھولا چھاپ کے پاس وہ جاتا ہے جس کے پاس ایم ڈی ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس اہل بیت اطہار ہیں۔ اگر ان کو نہ مانتے ہوتے تو مسئلہ ہی نہیں تھا، آپ کہیں بھی جائیے، لیکن انہیں چھوڑ کر جانا۔ نہیں پتا آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، بامبے میں تقریباً ہر لوکل اسٹیشن کے باہر کچھ فقیر بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں بھی اسٹیشن ہو تو اس کے پاس بیٹھے رہتی ہوں۔ آپ اپنے گھر سے نکلے، بڑا اہم اپائنمنٹ تھا اور اس کے لیے آپ کا انٹرویو ہونا تھا، اور بالکل اچھا انٹرویو وغیرہ میں ٹائم کی بڑی پابندی ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ اسٹیشن کے قریب پہنچے کہ فلاں وقت کے اوپر مجھے فلاں اسٹیشن پہ اترنا ہے، ٹکٹ لینے کے لیے آپ نے اب جو ہاتھ بڑھایا اپنی جیب کی طرف تو پتا یہ چلا کہ پاکٹ ہے نہیں، مار لی گئی۔ اب کیا کریں گے؟ ٹکٹ آتا ہے 10-12 روپے کا، لیکن یہ 10-12 روپے کبھی کبھی بڑے قیمتی ہو جاتے ہیں۔ گھر جائیں گے، واپس آئیں گے، گیا ٹائم، وقت گیا۔ اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ملاقاتی، کوئی شناساں، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی محلے والا آ جائے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب بھوک لگی ہو تبھی کوئی نہیں پوچھتا کہ کھانا کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے، کوئی نہیں مل رہا ہے، نہ دوست، نہ ملاقاتی، نہ شناسا، نہ محلے والا، نہ کوئی ایک بھی نہیں۔ کہہ رہے 12 ہی روپے کی تو بات ہے، یہ روڈ کے کنارے اسٹیشن کے پاس فقیر بیٹھے ہیں، ان فقیروں میں سے کسی سے لے، ان کے پاس بھی تو مل سکتا ہے 10-12 روپیہ۔ آپ کا ضمیر گوارا کرے گا کہ ان فقیروں سے جا کر لیں؟ کیا اس فقیر سے کیا لے؟ یہ تو خود دوسروں سے لیتا ہے۔ تو جب فقیر دوسروں سے لیتا ہے تو پھر فقیروں سے لینے کے بجائے انہی سے کیوں نہ لے لیا جائے جن سے یہ فقیر لیتا ہے۔ بہت پہنچے فقیر ہیں، بہت پہنچے بابا ہیں، بہت پہنچی شخصیت ہے، کتنے بھی بڑے ہو وہ اہل بیت سے لے کر ہی عطا کریں گے۔ صلوات بیت محمد والے محمد پہ۔ کریے. کبھی فقیروں سے نہ مانگیے, مانگنا ہے تو اہل بیت اطہار سے مانگیے. اور پھر ان کے وہاں عطا میں کمی کب ہوئی ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ہم یہاں کے بجائے کہیں اور جائیں گے؟ کبھی کمی ہوئی ہے ان کی عطا میں؟ ماہ محرم ہے, سبھی لگی ہوئی ہے, اور عالم یہ ہے کہ سبھی لگانے والے نے اعلان کر دیا ہے کہ جس کو جتنا لے جانا ہے شربت لے جائے. اچھا, اس بچے کو تو خبر نہیں تھی کہ وہاں شربت بٹنے والا ہے, اس نے وہیں سے وہ ڈسپوزل گلاس لیا اور اسی میں شربت بھرا اور آگے لے کے بڑھ گیا. دوسرا ایک اور بچہ تھا, وہ ذرا زیادہ اسمارٹ تھا, آپ کی زبان میں کاکا کہتے ہیں نا, وہ جو شربت بار بار کاکا ایک کام کیجئے نا, بتاؤ بیٹا کیا کریں؟ کاکا بس 10 منٹ کے لیے وہ جو جگ سے آپ شربت نکال رہے ہیں نا, وہی جگ مجھے دے دیے, میں دوڑ کے جاؤں گا گھر تک شربت پہنچا کے یہ خالی جگ لا کے آپ کو دے دیتا ہوں. تو بیٹا یہ لو, ابھی لے لو. انہوں نے جگ دے دیا, وہ بھر کے لے کے چلا گیا. تیسرا اس سے بھی زیادہ اسمارٹ تھا, وہ دوڑتا ہوا قریب کے گھر گیا اور بالٹی لے کے آ گیا. کاکا اس میں بھریں گے؟ کبھی میں نے پہلے ہی کہا تھا جتنا جس کو چاہیے لے جائے. انہوں نے اس بکٹ میں, اس بالٹی میں شربت بھرا, اور اب یہ بالٹی میں شربت لے جانے والا کچھ آگے بڑھا تھا کہ اس گلاس میں شربت لے جانے والے سے ملاقات ہو گئی, اور اس گلاس میں شربت لے جانے والے نے کہا کہ دیکھا وہ کاکا جو شربت بانٹ رہے تھے انہوں نے مجھے کم دیا. وہ بالٹی والا برجستہ کہے گا یہ نہ کہو کہ انہوں نے کم دیا ہے, یہ کہو کہ تم نے کم لیا ہے. اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں دینے میں کمی نہیں ہوتی ہے, مانگنے میں کمی رہ جاتی ہے. صلوات دیتے محمد والے محمد پہ. اب میں بس آپ کو نتیجے تک لے کے آ گیا, کل سے یہی مجھے گفتگو آگے بڑھانی ہے کہ جس عظیم الشان شہزادی اور شخصیت کی بارگاہ میں آپ سب آ کر بیٹھے ہیں, اور جس شہزادی کے لیے فرش عزا بچھائی ہے, وہ سب سے عظیم وسیلہ پروردگار ہے. یہ کل کی گفتگو ہے. آج میں یہیں پر اپنی بات کو روک رہا ہوں, کل آئیے گا انشاءاللہ تو یہیں سے گفتگو شروع کروں گا کہ کون اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہترین وسیلہ ہے. جناب سیدہ سب سے بڑا وسیلہ ہے. آئیں جناب سیدہ سے مانگیں, آئیں جناب سیدہ سے فریاد کریں, جناب سیدہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں. اگر شہزادی کی نظر عنایت ہو جائے تو پھر دنیا کا کوئی کام رک نہیں سکتا. مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے ہمارے, ادھر سے عطا نہیں نہیں ہے. اور اسی لیے جس موقع کے اوپر جناب سیدہ کی بارگاہ میں انسان آ کر بیٹھا ہو, کوشش کرے کہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ بیٹھے. شہزادی کا احترام مد نظر رہے اور تب آ کر بیٹھے. جناب سیدہ نے عطا کیا ہے, جس نے بھی جناب سیدہ سے مانگا ہے اسے جناب سیدہ نے ضرور دیا ہے. سنیں گے آپ, ہمارے قبلہ یہاں تشریف فرما ہے, ایک کتاب ہے عند البلایا تنادی یا زہرا, شاید قبلہ کی نظر سے گزری ہو. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے اس انسان کا کہ جو سعودی عربیہ میں ریاض میں حکومت کرتا تھا. نام اس لیے بتا رہا ہوں شہر کا تاکہ آپ کو حالات اور ماحول کا احساس ہو جائے. میرا وقت پورا ہو جائے گا گفتگو میں, شاید ہو سکتا ہے 2-3 منٹ میری بات طویل ہو جائے, معاف کر دیجئے گا, انشاءاللہ کل اتنا کم پڑھ دوں گا. یہ شخص بہترین انجینئر تھا، اپنے کسی کام سے، اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا تھا ریاض میں، کسی کام سے آفیشیل ورک سے اس کو بھیجا گیا تھا کسی دوسرے شہر، اپنی گاڑی سے گیا تھا، میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی، واپس آنا تھا۔ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد جب یہ واپس پلٹ رہا تھا، اچانک اس کے موبائل کے اوپر فون آیا، نیا نمبر تھا، پہلی بار وہ نمبر آیا تھا۔ اس نے ریسیور آن کیا، موبائل آن کیا، دیکھے کون بول رہا ہے۔ ادھر سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ فلاں صاحب بول رہے ہیں؟ کہا میں فلاں صاحب ہوں۔ کہا میں فلاں ہاسپٹل کا ڈین بول رہا ہوں، ہیڈ ڈاکٹر بول رہا ہوں، اور آپ سے گفتگو کرنی ہے، کیا آپ کے بیٹے کا یہ نام ہے؟ کہا میرے بیٹے کا ہی نام ہے۔ خیریت کیا ہو گیا؟ کہا آپ جتنی جلدی ہو سکے ہاسپٹل آ جائیے، اس لیے کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور آپ آئیں گے تو پھر آگے کا پروسیجر بڑھے گا۔ کہتا ہے کہ میں نے جلدی سے اپنی گاڑی کو سائیڈ میں پارک کیا کہ میں اب گاڑی چلا نہیں سکتا۔ بیٹے کی محبت، وہ بھی اکلوتے بیٹے کی محبت، کہ جس کی کل عمر 17-18 سال ہو، باپ کے لیے تو بڑا قیمتی ہوتا ہے یہ بیٹا۔ جلدی سے گاڑی پارک کی، وہیں چھوڑ دی کہ بعد بھی کبھی لے لیں گے آ کے۔ وہیں پہ ٹیکسی روکی، اور ٹیکسی میں بیٹھنے کے بعد ڈرائیور سے کہا کہ دیکھو مجھے ریاض پہنچاؤ، ریاض سے فلاں ہاسپٹل پہنچاؤ، اور بس۔ اب راستے میں کچھ پوچھنا نہیں، کہاں جانا ہے، کیا ہوا، کیا مشکل، کچھ نہیں، وہاں پہنچ کے دیکھنا، دیکھا جائے گا۔ راستے بھر اس نے توسل کیا۔ کس سے توسل کیا سنیں گے آپ؟ جناب صدیقہ طاہرہ سے توسل کیا۔ پہنچا، تفصیلی واقعہ ہے، البتہ کئی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے۔ جس موقع کے اوپر یہ پہنچا گیا ریسپشن کے اوپر، اس لیڈی سے پوچھا کہ ابھی فلاں ڈاکٹر سے ملنا ہے، اس نے مائک سے اعلان کیا، ڈاکٹر آیا۔ اس ڈاکٹر نے جیسے ہی پوچھا کہ آپ کا نام یہ ہے، اس نے بتایا کہ ہاں میرا یہی نام ہے، اس نے اس کو سینے سے لگا لیا، خاص انداز سعودی والوں کا، اور پیٹ کو تھپ تھپاتے ہوئے اس نے کہا کہ دیکھو امانتیں اللہ کی ہیں، وہ دیتا بھی ہے واپس بھی لیتا ہے۔ کہ میں سمجھ گیا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے۔ خیریت کیا ہو گیا؟ کہ تمہارا بیٹا مر گیا ہے۔ کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ کہ ایکسیڈنٹ تو ہوا ہے، لیکن میں تم سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ تمہارا بیٹا مر گیا ہے، ورنہ تم یہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ آؤ چلو شناسائی کرو، تم پہچان لو، آئیڈینٹی کر دو کہ یہی تمہارا بیٹا ہے، تو پھر اس کے بعد پروسیجر ہو اور تم کو اس کی ڈیڈ باڈی دے دی جائے۔ یہ ڈاکٹر اس کو لے کے آیا، اور اس جگہ لے کے آیا کہ جہاں کے اوپر سرد خانہ تھا، لائن سے اسٹیچرز رکھے ہوئے تھے اور ان کے اوپر ڈیڈ باڈی رکھی تھی، کہ سفید کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر اس کو لے کے آگے بڑھا، وہ پڑھتا جا رہا تھا، وہ تختی لگی ہوئی تھی کہ کس کی ڈیڈ باڈی ہے۔ ایک ڈیڈ باڈی کے پاس جب اس نے پڑھ لیا، اس نے کہا کہ دیکھو یہی تمہارے بیٹے کی ڈیڈ باڈی ہو سکتی ہے، جاؤ دیکھ لو، چیک کر لو، اگر تمہارا ہی بیٹا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ آگے بڑھا اور جلدی سے پیچھے گھوم کے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ کے سرد خانے میں زندہ کو بھی اس طرح سے لٹایا جاتا ہے؟ دیکھیے انسان سب برداشت کرتا ہے، لیکن اس کے پروفیشن میں کوئی دخالت کرے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ کام تو ڈاکٹر کا ہے، کیا بات کر رہے ہو؟ تمہیں خبر بھی ہے، ہمارا کام یہی ہے صبح شام، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہ نہیں جانتا کہ یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں ہے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن یہ جو بھی ہے یہ زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ کیا دیکھیے اس کی ناک جہاں پر ہے، کپڑے کے اوپر سے پتا چل رہا ہے کہ کپڑا ہل رہا ہے، سانس آ رہی ہے۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کے اب جو دیکھا تو واقعاً وہ بچہ جوان زندہ تھا، حقیقتاً اس کا بیٹا ہی تھا۔ جلدی سے لے کے بھاگے، وہ آئی آئی سی یو میں لے کے گئے، اور اب جو چیک اپ شروع ہوئے اور سب دیکھنا شروع کیا کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو کہاں کہاں پہ بدن اس کا ڈیمیج ہوا ہے، کہاں کہاں ایکسیڈنٹ میں ٹوٹا پھوٹا ہے، سب وہ سارے 3-4 گھنٹے لگ گئے اس میں۔ اور اس کے بعد پھر اب باپ کو پرمیشن ملی کہ تم جا کے اپنے بیٹے کو دیکھ سکتے ہو، بات نہیں کر سکتے۔ گیا اندر، دیکھا کہ بیٹا اب تو پٹیاں بندھی ہوئی ہیں پورے بدن میں، ہر جگہ تو زخم تھا، بیٹا لٹایا گیا ہے، اور وہ آنکھیں اس کی جب دیکھا تو رو رہا تھا۔ باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ منع تھا بات کرنا، لیکن دل کہاں مانتا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ بابا مجھے پتا ہے کہ آپ نے کس سے توسل کیا تھا، سنیں گے آپ؟ کہتا ہے حقیقتاً میں مر گیا تھا، اس آپ کے توسل نے مجھے زندگی عطا کی ہے. کہتا ہے کہ جس موقع کے اوپر میری روح کو بلندیوں کی طرف، ملکوت اعلیٰ کی طرف لے کر جایا جا رہا تھا، اچانک ایک سواری آئی اور اس سواری سے اترنے والی شہزادی نے یہ حکم دیا کہ اس کی روح کو اس کے بدن تک واپس پلٹاؤ، اس لیے کہ اس کے باپ نے مجھ سے توسل کیا ہے. اور سنیں گے آپ، اس کے بعد کہتا ہے بیٹا کہ بابا جس موقع کے اوپر مجھ سے یہ جملہ فرمایا تھا، وہ مشہور جملہ کے اندر میں شیعوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرتی ہوں، اور اس کے بعد یہ جملہ فرمایا تھا کہ بیٹا اپنے بابا سے کہہ دینا کہ جس توسل کے موقع پہ جو جملہ انہوں نے کہا تھا، اس جملے سے میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. بابا آپ بتائیے کہ آپ نے جس موقع کے اوپر دعا کی تھی، توسل کیا تھا، اس موقع کے اوپر آپ نے کیا جملہ کہا تھا؟ سنیں گے آپ. باپ کہتا ہے بیٹا میری تو نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، میری ساری کمائی ساری زندگی تم تھے، تمہارے لیے جب میں نے خبر سنی تو اب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ میرے بیٹے کی عمر 17-18 سال کی ہے، اور یہی عمر تو رسول کی بیٹی کی بھی تھی. میں اسی لیے رسول کی بیٹی سے توسل کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے احساس بھی ہو گیا تھا. لہذا میں یہ جملہ بھی کہہ رہا تھا کہ اے بی بی، 18 سال کی عمر کی اہمیت تو آپ سمجھ سکتی ہیں، 18 سال کی کم سنی کو آپ محسوس کر سکتی ہیں. اے سیدہ، میں آپ سے کچھ اور نہیں، آپ کے 18 سال کے علی اکبر کا واسطہ دے کے دعا کر رہا ہوں. اے شہزادی، میرے علی اکبر کو مجھے واپس کر دیجئے گا. ہاں، علی اکبر کا واسطہ دیا جائے تو سیدہ کا دل بھی دہلنے لگتا ہے، سیدہ کا جگر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا ہے. عزاداروں سنیں، سیدہ کو علی اکبر سے کتنی محبت ہے، سیدہ کو علی اکبر سے کتنی الفت ہے، کہ آج بھی اگر سیدہ کے سامنے علی اکبر کا تذکرہ آ جاتا ہے سیدہ برداشت نہیں کر پاتی ہے، لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے. اے شہزادی، آپ کی عمر بھی تو 18 سال تھی. اے سیدہ، اس کم سنی میں آپ پہ کتنے مظالم ڈھائے گئے ہیں، کتنی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، کوئی سوچ سکتا ہے 18 سال کی عمر میں دیوار کا سہارا لے کے چلنا، ہاتھ میں عصا لے کے سہارا لینا، سر کے بال کا سفید ہو جانا، جب زمین پہ بیٹھے تو سر تک چلا آئے، یہ کمزوری کا حال ہو جائے. سیدہ، اتنی مصیبتیں آپ نے 18 سال کی عمر میں برداشت کی ہیں، لیکن حاضاداروں یہ ساری مصیبتیں اس لیے ہیں کہ سیدہ ولایت کا دفاع کر رہی ہے، ولایت کی حمایت کر رہی ہے، وقت کے امام کی مدد و نصرت کر رہی ہے. سیدہ نے ساری مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، بس ایک جملہ کہہ کے اپنی مجلس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. سنو جناب سیدہ کے مظالم، جناب سیدہ کے بچوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھے ہیں. میں جب داخل ہوا تو یہاں پہ مرثیہ پڑھنے والا مرد مومن یہی جملے پڑھ رہا تھا کہ امام حسن کی نگاہوں کے سامنے سیدہ پہ ظلم ہوا ہے. سنو گے عزاداروں، ان بچوں پہ کتنا اثر تھا. مقتل کی لفظیں ہیں، سیدہ کی شہادت کے بعد سیدہ کو دفن کر چکے ہیں، کچھ دن گزرے تھے. امام حسن اور امام حسین کسی کام سے گھر سے نکلے ہیں، امام حسن آگے چل رہے ہیں، امام حسین پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اچانک امام حسن گھوم کے امام حسین کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے، ٹھہر گئے، اب آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. پوچھا امام حسین نے، اے بھیا حسن، آپ تو آگے جا رہے تھے، یہ کیوں رک گئے؟ سن سکو گے عزاداروں، امام حسن کہتے ہیں، اے بھیا حسین، کیا دیکھتے نہیں ہو اما کا قاتل وہ سامنے کھڑا ہے، میری نگاہ ماں کے قاتل کو دیکھنا نہیں چاہتی ہے، لہذا میں اب آگے نہیں جانا چاہتا ہوں. آزادارو آپ نے سن لیا، آپ رو لیے، مجلس مکمل ہو گئی، لیکن یہ جو
نمونہ بھی سن لیجئے، ماں کے قاتل کو دیکھنا، امام حسن جو 7 سال کی عمر کے ہیں ان کے لیے ممکن نہ ہوا، لیکن ہائے 4 سالہ یتیمہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ناقے کی بلندی سے اب جب بھی نظر اٹھتی ہے سمر دکھائی دیتا ہے، شاید سکینہ آواز دے رہی ہو، اے چچا آپ ماں کے قاتل کو نہ دیکھ سکے، یہ سکینہ کا امتحان ہے، مسلسل اپنے بابا کے قاتل کو دیکھنا بھی ہے، اسی کے ساتھ سفر بھی کرنا ہے۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں غلاموں میں شمار فرما۔ پروردگار حضرت کے رکاب میں دشمنان سیدہ سے انتقام لینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جناب سیدہ پہ ظلم اٹھانے والے، جناب سیدہ کا دروازہ گرانے والے، جناب سیدہ کے بدن کو لہو لہان کرنے والے تمام ظالموں پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما۔ پروردگار جناب سیدہ کی ولایت و محبت اور ان کے دشمنوں کی نفرت ہمارے اور ہماری نسلوں کے دلوں میں قرار فرما۔ پروردگار ہم سب سے ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار میدان محشر میں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین